عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صدام کی 8 سالہ جارحیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے پہلے 2 سالوں میں انجام پانے والی مختلف فوجی کارروائیوں اور ان کے اندرون ملک اور بیرون ملک مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں گفتگو کی تھی. ہم نے عرض کیا تھا کہ ایران کی طرف سے پہلی فوجی کارروائی سامن العائمہ کے نام سے انجام دی گئی، جس کا بنیادی ہدف آبادان شہر کے محاصرے کا خاتمہ تھا. یہ کارروائی کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور اس کے 2 ماہ بعد طریق القدس نامی فوجی آپریشن بستان اور اس کے اطراف کے دیہاتوں کی آزادی کے لیے انجام دیا گیا. صدام اور اس کے مشرقی اور مغربی بلاک کے حامیوں میں ایران کی یہ کامیابیاں مسلسل تشویش کا باعث بننے لگیں. اس کے فوراً بعد جب 1982 کے آخر میں فتح المبین نامی فوجی آپریشن کا کامیاب آغاز ہوا تو علاقے میں طاقت کا توازن ایران کے حق میں ہونے لگا. فتح المبین نامی فوجی آپریشن ایک کامیاب فوجی کارروائی تھی، جس کے نتیجے میں صدامی فوج کے 25,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ 15,000 سے زیادہ کو قیدی بنا لیا گیا. صدامی لشکر کا بہت زیادہ جنگی ساز و سامان تباہ ہوا، جبکہ ایک بڑی مقدار میں مال غنیمت بھی ایرانی مجاہدین کے ہاتھوں لگا. اس شکست کے بعد مغربی طاقتوں نے صدام پر ڈالروں اور جدید ہتھیاروں کی گویا بارش کر دی. مغربی جرمنی اور اٹلی نے فوری طور پر ملینز انفراریڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سمیت دیگر جنگی ساز و سامان صدام کے حوالے کیا. سوویت یونین نے T-72 ٹینک اور جنگی طیارے صدام کو دیے، جبکہ کویت، سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر ممالک نے صدام پر پیٹرو ڈالر نچھاور کر دیے. خلیج فارس کے ان ممالک نے اپنی قوم کے تیل کی دولت کو صدام کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی نظر کر دیا، اور ایران کے خلاف محاذ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. ایک طرف صدام کے اتحادی تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر ایران کو شکست دینے میں مصروف تھے، ادھر ایرانی قوم، قیادت اور مجاہدین نے اپنی ارض وطن کو دشمن کے منحوس پنجے سے چھڑانے کے لیے عزم بالجزم کیا ہوا تھا. ایرانی عوام کے رضاکار ہزاروں کی تعداد میں جنگ میں شرکت کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف چل پڑے، اور رضاکار دستوں کی ایک بڑی تعداد فتح المبین آپریشن میں شرکت کے لیے محاذ جنگ پر پہنچ گئی. فتح المبین فوجی آپریشن کی کامیابی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ایرانی قوم، ملت اور مجاہدین کا مورال عروج پر ہے، اور اب ایرانی مجاہدین پے در پے کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ صدام اور اس کے اتحادیوں نے جنگ کی اصل صورتحال اور بدلتی سیاسی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگ بندی اور فائر بندی کا شوشہ چھوڑ دیا. مغربی ممالک اور صدام کے حامی علاقائی ممالک جب ہتھیاروں اور ڈالر کے بلبوتے پر ایرانی مجاہدین کی کامیابیوں کے سامنے پل باندھنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کر دی. صدام اور اس کے حامی اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ طریق القدس اور سامن العائمہ جیسی کاروائیاں دوبارہ انجام پا نہیں سکیں گی، لیکن فتح المبین فوجی آپریشن نے ان کے تمام اندازوں کو غلط اور تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا. مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک پوری طرح متحرک ہو گئے اور انہوں نے مغربی ممالک سے باقاعدہ اپیل کر دی کہ وہ صدام کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ مراکش کے شاہ حسن اور سوڈان کے جعفر نومیری صدام کی حمایت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ صدام کے حامیوں نے صلح اور امن اور جنگ بندی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ خرم شہر کی آزادی کے لیے ایران کی طرف سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن کو ابتدائی مرحلے میں صلح کے نام پر رکوا دیں۔ صدام کے اتحادی ایسے وقت میں صلح اور جنگ بندی کے کھوکھلے نعرے بلند کر رہے تھے کہ اس وقت ایران کے کئی سرحدی علاقے من جملہ سومار، قصر شیریں، مہران، ہویزہ اور خرم شہر ابھی صدام کے قبضے میں تھے۔ صلح اور مذاکرات کے دوران صدام ان شہروں پر قبضے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا خواہاں تھا۔ اسی دوران جب مشرق وسطی میں ایران کے خلاف صدام کی جارحیت کے نتیجے میں صورتحال انتہائی بحرانی تھی، مصر کو عالم عرب کا حصہ بنانے کی تحریک شروع کر دی گئی اور صدام کی حمایت میں عرب اتحاد تشکیل دینے کی سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ مصر کے وزیر دفاع ابو غزالہ نے امریکہ سے مطالبہ کر دیا کہ ایران کی ممکنہ کامیابیوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے فوری اقدامات انجام دیے جائیں۔ او آئی سی کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل حبیب شتی نے بھی اپنے ایک بیان میں مشرق وسطی کی صورتحال کو انتہائی بحرانی اور خطرناک قرار دے دیا۔ اس موقع پر غاصب اسرائیل بھی صدام کی حمایت اور ایران کی مخالفت میں اپنی جارحانہ پالیسیوں کے ساتھ میدان جنگ میں وارد ہو گیا اور غاصب صہیونی حکومت کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایران کی مسلسل کامیابیاں خطے میں اس کے مفادات کو بری طرح متاثر کر دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی ان سرگرمیوں کے تناظر میں یاسر عرفات نے اپنے ایک بیان میں کہا، صحرا سینا کو مصر کے حوالے کرنے سے پہلے اسرائیل جنوب لبنان پر یقیناً حملہ کر دے گا۔ مجموعی طور پر 80 کے عشرے میں آنے والی تبدیلیاں اسرائیل کی نگاہ میں اس کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنی، کیونکہ 1979 میں ایران میں آنے والا اسلامی انقلاب ایران سے اسرائیل کے انخلاء کا باعث بنا۔ انقلاب سے پہلے کا ایران اور اس کا ڈکٹیٹر رضا شاہ پہلوی اسرائیل کا قریبی ترین اتحادی تھا، جبکہ اسلامی انقلاب کی قیادت نے غاصب حکومت کے خلاف مقابلے کو اپنا اسٹریٹجک سلوگن قرار دے دیا۔ ایران میں آنے والی تبدیلی اور جنگ کی کامیابیاں اسرائیل کے لیے قابل ہضم اور قابل برداشت نہ تھیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے خطے کے دیگر ممالک کے علاوہ لبنان پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے، لہذا اسرائیل کی طرف سے جنوب لبنان کو جارحیت کا نشانہ بنانا سیاسی ماہرین کی نگاہ میں ایک ممکنہ اقدام تھا۔ غاصب اسرائیل کی خواہش تھی کہ لبنان پر حملہ کر کے اپنی شمالی سرحدوں کو محفوظ بنا دے۔ اسی طرح لبنان میں فلسطین کی آزادی کے لیے متحرک گروہوں کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچا کر اور لبنان میں شام کے کردار کو کمزور کر کے اپنے دیرینہ اہداف حاصل کر لیں۔